بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 نومبر 2007 مسجد دار السلام باغ جینہ لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مائدہ کی ابتدائی 2 آیات کا مطالعہ کرایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور آنکھوں کو خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، سورۃ المائدہ کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی ہے. اور سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے اور تقریباً اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ اپنی تکمیلی شان کے ساتھ، اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ میں اگلی آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام مکمل کر دیا، تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین بننے کے لیے پسند کر لیا. یعنی کہ اکثر و بیشتر احکامات جو کہ پہلے ابتدائی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر وہی حکم سورۃ النساء میں آیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اس وقت نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی ابھی بھی شراب اور جوئے کو حرام نہیں قرار دیا گیا. لیکن سورۃ المائدہ میں آ کے اس کا آخری حکم آ گیا کہ اس کو تم اب چھوڑ دو، یہ حرام ہے تمہارے اوپر. اسی طرح دیگر احکامات ہیں. تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کے آغاز میں انہی دو آیات میں جب ہم اس کا غور کرتے ہیں اس پر تو کئی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف قسم کی ہدایات ہیں، جس میں سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، کوئی بھی عہد، معاہدہ، کنٹریکٹ، جب عہد ہو جائے، معاہدہ ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا عنہ مسئولا، کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے کل، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ نہ کہا ہو، یعنی کہ جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ جس میں کہ اکثر و بیشتر تکمیلی احکامات ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ ایک عہد وہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑا عہد ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ہادی اور رہنما نہیں جانتے، وہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک معاہدہ ہم عام حالات میں کرتے ہیں، لین دین کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک کنٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہی جو اس دنیا کی جب تک یہ ہے یہ سلسلہ انسانیت کا قائم رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ اس کے ساتھ ہی پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ حج کے لیے جب انسان جائے، ظاہر ہے کہ یہ اب حج کے مہینہ جو ہے اور لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو کیا کرنا ہے، کون سے جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے کہ جن کا تم شکار نہیں کر سکو گے حالت احرام میں، جو کہ ہیں جائز، عام حالات میں تم ان کا شکار بھی کر سکتے ہو، لیکن جب احرام باندھ لیا ہے تو پھر وہ شکار حرام ہو گیا۔ احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے، الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یہ حلال ہو گئے ہیں تمہارے لیے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جبکہ تم حالت احرام میں، چاہے وہ ہرن ہے یا نیل گائے ہے یا کوئی اور چیز ہے ایسی جو کہ جائز اور حلال ہے، جب احرام باندھ لیا ہے پھر اس کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح روزہ رکھ لیا، روزے سے پہلے عام حالات کے اندر کھانا پینا جائز ہے، لیکن حالت روزہ کے اندر وہی چیزیں حرام ہو گئی، میاں اور بیوی کا تعلق جائز ہے لیکن حالت روزہ میں اور حالت احرام میں وہ حرام ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہ دوسرا حکم یہ آیا کہ حالت احرام کے اندر وہ جانور جو کہ عام حالات میں جائز تھے وہ احرام ہو گئے، حرام ہو گئے۔ اب عام طور پر جیسے آج کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بھئی سود کیوں حرام ہے، یہ بھی فائدہ ہے، وہ بھی تجارت بھی اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیوں حرام ہے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا، اس لیے کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے تمہیں حکم دے. اسی طرح یہاں بھی سوچا جا سکتا تھا، یا کہنے والوں نے شاید کہا ہوگا، یا آج بھی جس طرح کہ بھئی جانور ہے، عام حالات میں اگر انسان کھا سکتا ہے تو دو کپڑے بدلنے سے وہ حرام کیسے ہو گیا؟ اگر شلوار قمیض میں اور پینٹ شرٹ میں اسے آپ شکار کر سکتے ہیں تو دو کھلے کپڑے پہن کر وہ حرام کیوں ہو گیا؟ اس کا بھی انداز اللہ تعالیٰ نے وہی اختیار فرمایا جو سود کے ضمن میں، ان اللہ یحکم ما یرید، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم ما یرید، حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. نہ ماننے والے نہ مانے، وہ تو پھر مرنے کے بعد انہیں پتا چلے گا نا، جب کہا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو گھر میں تم نے اپنی ریاست قائم کی ہوئی تھی، اور ملکوں کے اندر کسی اور حکمرانوں نے قائم کی تھی، آج بتاؤ کون ہے بادشاہ حقیقی؟ تو پھر خاموشی ہوگی ہر طرف، اور پھر اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ قہار ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، تیسری بات جو فرمائی گئی، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالی کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی. مقصد کیا ہے؟ کہ وہ چار مہینے جس میں کہ اللہ تعالی نے جنگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کو جائز قرار نہ دو، وہ حرام ہے. جبکہ عربوں نے کیا کیا ہوا تھا، وہ نسیح کا ایک انہوں نے گھڑا ہوا تھا انداز، کہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، جنگیں وہ کرتے رہتے تھے، اس لیے وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، چلو اس مہینے تو ہم جنگ لڑ لیتے ہیں، اس کے بدل میں کوئی اور مہینہ حرام قرار دے دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی جو بے حرمتی نہ کرو. ولل حد یا ولل قلا، اور ایسے ہی جو حرم میں قربانی ہونے والے جانور ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جن جانوروں نے قربان ہونا ہے اور جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، یعنی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ حرم میں جا کر، یعنی وہاں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب ولا عامین البیت الحرام، اور ایسے ہی ان لوگوں کو جو مسجد حرام کا قصد کر چکے، حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے والے جو لوگ ہیں. اب وہ عرب کیا کرتے تھے، وہ راستوں میں ڈاکے بھی مارتے تھے، لوٹ لیتے تھے. تو فرمایا جو حج کے لیے جا رہا ہے خاص طور پر، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے. جس طرح اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا، ایسے ہی حاجیوں کا راستہ روکنا، ان کو تکلیف دینا، اس سے بھی منع کیا گیا. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا عَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یہ جو جاتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، تو فرمایا کہ یہ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو چونکہ اب ظاہر ہے وہ دل کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر وہ کس لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس کا ادب اور احترام کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اب بات چل رہی تھی حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، تو فرمایا جب احرام کو اتار دو، مناسب کو پورے کرنے کے بعد جب احرام کو اتار دیا جاتا ہے، تو اب فرمایا فاستادو، جو چیز وقت ایک معین مدت کے لیے تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی، اب دوبارہ حلال کر دی گئی. جس طرح روزے میں کھانا پینا سحری سے لے کے افطاری تک حرام ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے افطاری کی ہے اس کے بعد وہی حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، تو فرمایا کہ احرام، حالت احرام سے باہر آنے میں، نکلنے سے اب تمہارے اوپر وہ شکار حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ تو اس حوالے سے یہ دوسرا حکم ہمارے سامنے آیا، ایک تو عہدوں کی پاسداری، معاہدوں کی پابندی، دوسرا حج کے مناسک کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، جو محترم مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، حاجیوں کا ادب و احترام کرو، اور آگے جو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ دیکھیں قرآن نے اور اسلام نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعلیٰ اصول ہمیں سکھائے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری ذلت و خواری کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو، ان ذرعی اصولوں کو پسے پش ڈال دیا، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے نہ معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے، نہ کسی کی جان اور عزت کی جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کو 13 سال مکے میں ستایا گیا، مارا گیا، در بدر کیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، ان کا مال لوٹ کر اپنی تجارت میں لگا لیا کفار مکہ نے، ان کو مسجد حرام سے نکال باہر کیا۔ جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی اللہ کے گھر سے، کہ جب آپ ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور فرماتے کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، اب مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو بات اگلی آئی ہے وہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم اب ان کے اوپر زیادتی کرو۔ اس لیے کہ کل اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے ان کے اوپر اب زیادتی شروع ہو جائے۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی اصول ہے کہ ورنہ انسان غصے میں آ کے ہر قدر کو اور ہر اصول کو پامال کر دیتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوا، میں اسے بڑھ کر کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور اس امت کی جو تربیت فرمائی ہے کہ اگر جنگ بدر میں ایک آدمی کی ضرورت تھی، لیکن ابو جندل اور دوسرے ایک صحابی ابو بصیر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کفار کی قید سے چھڑا کر نکل کر بھاگ گئے اور عین اس وقت پہنچے جبکہ ان کے والد، ابو جندل کا والد جو کفار کی طرف سے معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہو رہا تھا، اور چونکہ ابھی سائن بھی نہیں ہوئے تھے، دستخط نہیں ہوئے تھے، اور اس میں یہ ایک شک لکھی گئی تھی کہ جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا مسلمانوں کو، یہ بظاہر دب کر ایک شک تھی جو مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی تھی۔ تو اب یہ چونکہ مکے سے بھاگ کر مدینہ جانا چاہتے تھے، تو ان کے والد سہیل بن عمر نے کہا کہ اس کو آپ واپس کریں، حالانکہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ اور ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑ گڑا کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، میرا والد مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے باندھ کر رکھا ہوا تھا، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عہدوں کی پاسداری جو پہلی آیت میں آئی تھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو جندر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ جو ہے وہ نکالے گا، تم اپنے وعدے کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا جو ہم نے کنٹریکٹ کر لیا، جو معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح فرمایا کہ آج انہوں نے تم کو چونکہ مسجد حرام سے روکا ہے، خانہ کعبہ سے نکال باہر کیا ہے، تو اب ان کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ کل تم ان کے اوپر زیادتی شروع کر دو۔ اس کے بعد جو اگلا اصول دیا گیا اور جس پر آج انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے، وہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ بات کن سے ہو رہی ہے، آغاز کہاں سے ہوا تھا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، یہ کافروں سے بات نہیں چل رہی، یہ اصول، یہ رہنمائی اہل ایمان کو دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو، ایک دوسرے کی اعانت کرو نیکی اور تقویٰ کے کام میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو تعاون نہ کرنا ساتھ نہ دینا، کس میں؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے. اب جتنے بھی باتیں پیچھے آئی ہیں، اگر ان کو تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، چاہے وہ عبادات میں ہے چاہے معاملات میں ہے. یہی بات آئی نا، عبادات کے حوالے سے حج کی بات آ گئی، معاملات کے حوالے سے عہد معاہدوں کی بات آ گئی. اسی طرح فرمایا کہ آپس میں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنا ہے، اور سرکشی اور گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. یہ تو ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح تھی. اب ہم یہ بر، تقوی، اسم اور عدوان، اس پر ذرا تھوڑی سی سوچتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا ہے. البر یہ بحر کی ضد ہے، یعنی سمندر جسے ہم کہتے ہیں بحر، اور بر کہتے ہیں خشکی کو، اور اس کے وسعت کے معنی کے اعتبار سے اسی لیے اس سے البر کا لفظ جو ہے وہ مشتق کیا گیا ہے، جس کے معنی وسیع پیمانہ پر ہر نیکی کرنے کے بارے میں آتی ہے، یعنی کوئی بھی نیکی ہے. اسے ہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بر کے بارے میں کہ نیکی کیا ہے، نیکی کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا حوالہ دیا، جو یہاں اکثر آپ نے اس کا درس سنا ہے، نیکی کا حقیقی تصور. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، پھر وہ آگے جو ہے. اسی لیے اس کے دو قسم پر آتی ہے نیکی، ایک اعتقادی ہے اور ایک عملی ہے. اور سورت آیت البر کے اندر چونکہ ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا، عقیدے کو بھی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ تو ہو گیا اعتقاد عقیدہ. اور اسی طرح عمل، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقام، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، اور مسافروں پر، اور قیدیوں کو گردن چھڑانے پر. پھر فرمایا کہ وہ اقام، عبادات بھی اس کے اندر آ گئی، وہ اقام الصلاۃ وآت الزکات، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. اور پھر وہی بات جو اس سورہ کے آغاز میں آئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. پھر آگے آ گیا کہ وہ تنگی میں، مشکل حالات کے اندر، بیماری میں اور جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوالہ دیا ہے اس کا، وہ اسی آیت مبارکہ جو آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. آپ نے اسی لیے اس کو تلاوت فرمایا کیونکہ اس آیت میں عقائد اور اعمال اور فرائض کی تفصیل دے دی گئی ہے. اسی طرح تقوی کی وضاحت جو کی گئی ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام تقوی ہے. جیسے کہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی اس مجلس کے اندر پوچھا صحابہ سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑے قاری، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا قاری اور عالم عبی بن کعب ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہوں، سنبھال کر گزرتا ہوں، کہیں کپڑے اس کے اندر جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں، کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائیں. اب یہ بچاؤ ہے. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ انسان اس زندگی کی شاہراہ پر چل رہا ہے اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، نفس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا، یہ تقویٰ ہے. اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسم والآثام، یہ اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال و افعال جو ثواب روکنے اور پیچھے رکھنے والے، ایسے اعمال جو ثواب سے روکنے والے ہوں. ثواب تو نہیں کر رہا، نیک کام نہیں کر رہا، اب کیا کرے گا؟ لا محالہ اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، تو یہی گناہ ہے. جیسے کہ فرمایا یسالونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ. واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے. اور اسم کا لفظ، علماء نے جو وضاحت کی ہے، اسم کا لفظ بر کے مقابلے میں آتا ہے، اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی بر کے مد مقابل جو ہے وہ اسم آتا ہے، گناہ آتا ہے. اور اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ بھی جسے روایت کیا مسند احمد نے، یہ بھی سن لیجئے. عن واسبۃ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں وابسہ رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وانا اريد اللہ ادعو شیئا من البر والاثم الا سالته عنه، اور میں اس نیت سے، اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آج میں آپ سے ہر گناہ اور ہر نیکی کے بارے میں پوچھ لوں گا. یعنی یہاں بھی وہ اسم اور بر دونوں الفاظ آ گئے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہر گناہ اور ہر نیکی کے بارے میں جا کے سوال کروں گا. فقلت یا رسول اللہ، تو جا کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فاخبرنی، مجھے ذرا بتائیے. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے آپ کو آگاہ فرما دیا ان کے سوال سے پہلے ہی کہ یہ شخص کس لیے آیا ہے آپ کے پاس. جب انہوں نے کہا مجھے بتائیے، قال جئت تسألونی عن البر والاسم، اے وابسہ تم اس لیے آئے ہو نا کہ مجھ سے نیکی اور گناہوں کے بارے میں پوچھو. قلت نعم، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. فجمع اصابعہ الثلاث، پھر آپ نے اس طرح اپنی تین انگلیاں اکٹھی کی. فجعل ینکث بها فی صدری، اور فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے سینے پر اس طرح ہلکا ہلکا مارنا شروع کیا، یعنی یہ تین انگلیاں ملا کر، کیونکہ سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے سوال کر رہے تھے، اور میرے سینے پر انہیں ہلکا ہلکا مارنا شروع کیا. وَيَقُولُ يَا وَابِسَ تُسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے وابسہ اپنے نفس سے فتویٰ لے لیا کرو، اپنے آپ سے، اپنے اندر سے پوچھ لیا کرو. اس لیے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا شعور خود انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، تو فرمایا اپنے سے فتویٰ لے لیا کرو، پوچھ لیا کرو. البر مطمئن الیہ القلب مطمئنت الیہ النفس، دیکھو نیکی وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو جائے، اس کے دل کو اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، یہ نیکی ہے. والاثم، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی القلب وتردد فی الصدر، کہ جس کے کرنے کے بعد، گناہ کیا ہے، اسم کیا ہے، کہ کرنے کے بعد جو انسان متردد ہو جائے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی وقت میری کشتی ڈوب نہ جائے، کوئی جو ہے طوفان نہ آ جائے، لیکن جب وہ خشکی پر آ جاتا ہے تو اسے اطمینان مل جاتا ہے. اسی طرح جب تک وہ گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اسے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی چین نہیں ملے گا. لیکن جب بھی کوئی بھی نیکی، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، چاہے اللہ کی راہ میں وہ ایک روپیہ ہی دے تو اسے ایک قسم کا اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، جسے بر کہا گیا ہے، نیکی کہا گیا ہے۔ وہ آت المال علی حبہ، وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے وابسہ، اگر دل کے اندر تردد اور شک اور بے سکونی ہو تو سمجھو یہ گناہ ہے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمائی، وَإِنِ افْتَأَكَ النَّاس، چاہے لوگ تجھے کوئی اور ہی فتویٰ دیتے رہے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا مفتی حضرات کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس، کہ جی یہ بات ہے، آپ اس پر فتویٰ دے دیں۔ اب وہ ظاہر جو اس نے بات بنائی ہوتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اب وہ بات بنانے والا جانتا ہے کہ یہ بات میں نے صحیح ان کے سامنے پیش کی ہے یا غلط کی ہے۔ تو فرمایا چاہے لوگ تمہیں کوئی اور فتویٰ دے رہے ہوں، لیکن یہ نیکی اور بدی کا شعور تمہارے اندر ہے، اگر تو تمہیں کام کر کے سکون اور اطمینان ہو تو سمجھو نیکی ہے۔ تو یہ اسم ہے جو جس کی میں عرض کر رہا تھا، ولا تعاونوا علی الاثم۔ اسم کیا ہے؟ اور عدوان یا العدو کے معنی کیا ہے؟ حد سے بڑھنے کے ہے، اور باہم ہم آہنگی نہ ہونے سے اس کے معنی ہے۔ اگر ایسی کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہو تو اسے عداوتن یا معاداتن کہتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق رفتار سے ہو تو اسے عدون کہتے ہیں، اور اگر عدل و انصاف میں خلل اندازی، یعنی عدل و انصاف کے برعکس کام کر رہے ہیں، خلل اندازی ہے، تو ایسی صورت میں اسے عدوان کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں عدل و انصاف کے منافی کوئی کام ہو اسے عدوان کہا، جسے اللہ نے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہ اور ایسے کام میں جہاں عدل و انصاف کے برعکس بات ہو اس میں تعاون نہ کرو۔ اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ شیطان کیا ہے؟ یہ تمہارا کھلا دشمن، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ دشمنی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو قصد اور ارادے کے ساتھ کی جائے، جیسے شیطان ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جسے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّابِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ صریح دشمن ہے، اس نے تو چیلنج پیش کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دشمنی ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اور اس میں مرنے مارنے پر بھی انسان اتر آتا ہے۔ لیکن ایک دشمنی وہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر وہ دشمن نہیں نظر آتے، لیکن وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کا انجام دشمنی پر نکلتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، بہت سے تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اب ظاہر ہے نہ کوئی بیوی دشمن ہوتی ہے نہ اولاد دشمن ہوتی ہے، لیکن انسان ان کے لیے جب اس کو ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں جو کہ گناہ پر اسے آمادہ کر دیتے ہیں، یعنی اس بیوی اور اولاد کے لیے اسے رشوت لینی پڑ رہی ہے، سود لینا پڑ رہا ہے، بظاہر وہ دشمن نہیں ہے، لیکن وہی روش ان کے وجہ سے اس نے اختیار کر لی جو ایک دشمن دوسرے کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، کہیں یہ تمہاری دشمنی پر تو نہیں اتر آئے۔ تو یہ حضرات محترم، سب سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ان الفاظ کی وضاحت بھی ہم دیکھ لیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، دیکھو جو گناہ ہے، جو چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اسے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والو، جب کوئی سرگوشی کرنے لگو تو سرگوشی ایسی نہ کرو جو کہ گناہ کی ہو اور زیادتی پر ہو۔ کیونکہ منافق کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھے ہوتے، اب وہاں وہ ایک ٹولی بنا کر علیحدہ بیٹھ جاتے، اب خسر پھسر کر رہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر کسی محفل کے اندر کچھ لوگ اٹھ کر ایک کونے میں چلے گئے، اب وہ جا کر مشورہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو یہاں بیٹھا ہوا یہ غریب ہے، کیوں نہ ہم مل کر اس کی خدمت کر دیں، اس کے ساتھ تعاون کر دیں، یہ تو تعاون البر والتقویٰ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بیٹھ کر اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کے خلاف یہ کاروائی کرنی ہے تو اس سے منع کیا گیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. اسی میں دوسری آیت میں اسی سورۃ المجادلہ کے میں یہ 8 اور 9 نمبر آیات ہیں, دونوں میں ہمارے لیے رہنمائی یہ دی گئی ہے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے, کہ کیسے ہم آپ کے احکامات سے بچنے کی کوشش کریں. اب ہمارے لیے ان آیات کے اندر اور خاص طور پر یہ جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں, یا ایمان والوں سے جو کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی, کہ اے ایمان والوں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. اب ہمیں اپنے انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا آج مسلمانوں کی اور ہماری کیفیت یہ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک معاہدہ وہاں ہوا تھا جسے حلف الفضول کہا گیا, اور ظاہر ہے کہ اس میں کفار کے سردار بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شامل تھے اس معاہدے کے اندر. اور اس معاہدے کی بنیادی شک یہ تھی کہ یہاں مکے کے اندر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے, اور ظالم کا ہم ہاتھ پکڑیں گے, غریبوں کی ہم مدد کریں گے, بیواؤں کی سرپرستی کریں گے. یعنی یہ اس کی بنیادی جو اہم شکے تھی ان میں سے یہ نکات بھی اس کے اندر شامل تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ اس معاہدے کو یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ اگر آج بھی کفار کافر, یہ نہیں کہا کہ مسلمان, کوئی ایسا معاہدہ لے کر آئے تو میں اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ وہ ظلم کے خلاف بات تھی, وہ ناانصافی کے ساتھ اگر کوئی بلاتا ہے اس کے خلاف تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہی قرآن نے ہمیں رہنمائی دی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, جو بھی نیکی کا بھلائی کا کام ہو اس میں تعاون کرو. اب اصل بات کیا ہے کہ نیکی اور تقوی کا معیار اگر بدل جائے, جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کسے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے روب سے بچو, بچاؤ ہے نا, اپنے آپ کو بچانا, تکلیف سے بچانا. ہمارے ہاں تقوی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اور بر کیا ہے؟ جسے اللہ نے نیکی کہا ہے وہ بر ہے, یعنی اللہ کو ایک ماننا, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, یہ نیکی ہے. لیکن اگر اس ایمان کی بجائے سارا ایمان دنیا پر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی انسان نیک عمل کرے تو اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہوگی. نیکی وہی ہوگی کہ ایمان اللہ پر ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہو, اس کے بعد چاہے ایک روپیہ بھی انسان اللہ کی راہ میں دے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اس ایمان سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی بہت بڑا ویلفیئر کا کام کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ نیکی قرار نہیں پائے گا. ہاں, اس نے جو نیک عمل کیا اسے دنیا میں اس کا اجر دے دیا جائے گا. اسی طرح تقوی کے, جیسے میں نے عرض کیا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. لیکن اس کے برعکس تقوی کا معیار کچھ اور بنا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے تو پھر یہ نہیں ہے. پہلے واضح ہو, تعاونوا علی البر والتقوی, یہ بر اور تقوی ہے کیا, یہ دنیا کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے. اور جیسے کہ میں ہر تقریر کے اندر جب بھی موقع یہاں ملتا ہے اپنے خطبے کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو گڈمڈ کر دیا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے, تقوی کیا ہے, کوئی وضاحت نہیں ہو رہی, کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, گناہ اور زیادتی پر جو ہے وہ تعاون نہیں ہونا چاہیے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تعاون ہو رہا ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے. ہر برائی کو فوراً لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے, ہر بے حیائی کی پروٹیکشن کر دی جاتی ہے, اس لیے کہ پورا ایک ہمارے اوپر سیلاب ہے جس کی زد میں ہم آئے ہوئے ہیں. اور عدوان کیا ہے؟ جسے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ کہ عدوان کی جو وضاحت کی گئی ہے کہ اگر عدل و انصاف میں خلل اندازی کی صورت میں ہو تو اسے عدوان کہا جاتا ہے. آج عدل و انصاف کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اب اس کے اندر خلل اندازی ہے, یہ عدوان, یہ زیادتی ہے اہل ایمان کے اوپر بھی اور دین کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے معاملات کے اندر تمہیں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اب بحثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے, برائی کریں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے, سود کھائیں گے اس کا نام بدل دیں گے. اور جیسا پچھلی گفتگو میں میں نے عرض کیا تھا جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں کہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی کہیں وزیرستان میں کہیں سوات کے اندر. کیا یہ کافروں کا ملک ہے, یہ کافروں کے علاقے ہیں جن کے ساتھ ہم اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے. اور جیسا اس آیت کے آغاز میں کہا کہ اوفو بالعقود, جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرو. اور پچھلی گفتگو کے اختتام پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں 94 میں 99 میں یہ معاہدہ ہوا کہ یہاں شریعت کی عدالتیں قائم کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ باقی ملک پر نہیں کرتے اس لیے کہ ادھر سے اتنا اتنا مطالبہ زوردار آ نہیں رہا. وہاں سے مطالبہ یہ تھا کہ یہاں کم از کم شرعی عدالتیں قائم کر دی جائیں, ہم اس کے مطابق فیصلے یہاں شریعت کے مطابق ہوں. اور حکومت پاکستان نے اسے مان لیا, لیکن اس کے بعد جب اس کے خلاف ورزی کی گئی اور ایک رد عمل وہاں پیدا ہوا. یعنی مقصد یہی تھا کہ آپ بر اور تقوی کی تو تعاون نہیں کیا آپ نے اتنا عرصہ, اور اسم اور عدوان کا آپ تعاون کرتے رہے, اسے بڑھاتے رہے, اس کو لائسنس جاری کرتے رہے, کیبل کو کرتے رہے, نیٹ کو کرتے رہے اور دیگر چیزوں کو, جو کہ وہ لوگ ہونا تو ہر مسلمان کا یہ یقین چاہیے, ہر مسلمان کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین نافذ ہو. چلے کم از کم انہوں نے اپنے ایمان کے بل بوتے پر آپ سے کچھ چیزیں منوائی اور معاہدہ ہو گیا, لیکن جب آپ نے اس کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کی اور اس کا رد عمل ہوا, اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بمباری شروع کر دی جائے. یہ پھر صریحاً زیادتی ہے خود اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. اسی حوالے سے علماء کے بارے میں جو حلف الفضول کا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا کہ اگر ظلم کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی عناصر بھی اتنے منتشر ہو چکے ہیں, اتنا افتراق اور اتنا انتشار پیدا ہو چکا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں, جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں, لیکن اللہ والوں کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہماری اپنی اپنی مصلحتیں, اپنے اپنے انداز, اپنے اپنے فلسفے ہوتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی کہا کہ اگر ظلم کے خلاف آج بھی مجھے بلائیں گے تو میں ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.